اب چلیے آگے کیا ہوا. الآن اب خفف اللہ عنکم, اللہ نے تخفیف کر دی تم سے, یعنی اب یہ ایک اور دس کا ریشو کم کر دیا. کیوں؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا, وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزور بھی ہیں, کمزوری ہے ابھی تم میں, تمہاری اتنی ہمت نہیں, تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, اب تم اس طرح نہیں کر سکتے. تو اب کیا ہوگا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ, اب اگر تم میں سے 100 لوگ صبر کرنے والے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ يَغْلِبُ مِئَتَيْن, وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. بتائیے کیا ریشو بنا 1:2 کا؟ پہلے ایک دس کے مقابلے میں تھا, لیکن اب کم ہو گئے, کمزوری آ گئی, اللہ نے نرمی کر دی, تو کیا ہوا؟ 200 کا. اب کیا صرف ایک کے مقابلے میں 2 ہے؟ یعنی پہلے دور میں حکم کیا تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر بھی آ جائیں تو مسلمان جنگ نہیں چھوڑے گا, لڑے گا, لیکن اب تھوڑی رخصت کر دی کہ ایک کے مقابلے میں 2 ہیں تو ٹھیک ہے, 3 ہو گئے تو اگر بھاگ جاتا ہے یا صلح کر لیتا ہے تو اس اوکے. اللہ نے اس رخصت دے دی, چوائس دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں زوف ہے. کون سے ابھی بات کرتے ہیں. وہیں یکم من کم الفن, اور اگر تم میں سے 1000 ہوں, 1000, یغلب الفین, تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر. سیم وہی ریشو 2 والا. واللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, جتنا صبر کریں گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی. اب آیت تو ہم نے سمجھ لی, حکم کیا ہے اس میں. آپ دیکھیے کہ 2-3 طرح سے اس آیت کی تفسیر کی جاتی ہے, میں آپ کو اس کے اندر تھوڑی سی مدد کر دیتی ہوں کہ جتنا مسلمانوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا, اتنے زیادہ کافروں کے مقابلے میں وہ غالب آتے ہیں. سمپل سی بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ, ابتدائی قربانیاں کر کے آنے والے, ہجرتیں کر کے, ماریں کھائیں, پتھروں پہ لٹائے گئے, چوٹیں پڑی, اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ ایک ایک مسلمان کے مقابلے میں 10-10 کافر بھی آئے. اور ایسا ہوا, جنگ موتا, جنگ یرموک دیکھیے, مسلمانوں کا لاکھوں کافروں سے مقابلہ تھا اور جیت بھی گئے. حیرت کی بات ہے کہ جیت بھی جاتے تھے, لیکن بعد میں ذرا آسائشوں کا سامان آ گیا, مشکلیں کم ہو گئیں, تو اب کیا حال ہے, سستی آ گئی. اب کہہ کہ بس ایک اگر 2 کے بھی مقابلے میں جیت آتا ہے تو خوش کر ہو جائے, چلے وہاں سے ہٹیں, آپ اپنے حالات پہ آ جائیں. آج سے 2 جنریشن پہلے بزرگوں کو دیکھ لیں اور آج کے جوان بچوں کو دیکھ لیں, طاقت اور قوت کا فرق ہے. بوڑھا باپ پھر بھی فجر پہ اٹھ کے مسجد چلا جائے گا پیدل, اور جوان بیٹا اگر اٹھ کے گھر میں ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے. یہ بات ہے, ادھر ایمان کے ساتھ طاقت آتی ہے, انرجی ایمان سے ملتی ہے. آپ 4 گھنٹے پڑھ کے بھی تھک جائیں گے اگر ایمان کمزور ہے, اور آپ 8 گھنٹے بھی کام کر لیں اور فریش رہیں گے پھر بھی نہیں تھکیں گے, کیونکہ اب آپ کا ایمان بڑھ گیا. ایمان کے ساتھ قوت ملتی ہے, یہ انرجی ہے ہماری. آپ اگر قرآن پڑھنے سے کسی وقت تھکتے ہیں یا آپ کو صبح اٹھ کے سستی ملے نا, سستی لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب ہمیں بیماری کے سمٹمس دکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. یقین کریں جس دن صبح اٹھ کے آپ کو سستی لگے, ڈراؤزینس اور ایسے اور گرے, فوراً آپ وقت سے پہلے آ کے کلاس میں بیٹھ جائیں, یہ ڈاکٹر کی دکان ہے آپ کی, جہاں سے ایمان کی صحت ملتی ہے. میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, کوئی بھی کام, نماز کو دل نہیں چاہ رہا نا, سستی ہے, فوراً وضو کر کے جانمز پہ کھڑے ہو جائیں, جو مرضی پڑھے, جو نہیں پڑھ رہے سمجھ نہیں آ رہے. جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا, تو وہی بات ہے کہ فائن تو دکھین فیو دکھین, تم سست ہو کہ وہ سست ہو جائیں گے. ایک دن آپ مجبوری سے چھٹی کرتے ہیں, دوسری چھٹی خود ہی ہو جاتی ہے. اللہم صابرین, اصل مدد تو صبر کے ساتھ آئے گی, جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی صبر کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے گا. اب ہوگا کیا؟ ماں کان علی نبی جن, نہیں ہے مناسب نبی کو, این یکون لہو اسرا, کہ اس کے پاس جنگی قیدی آئیں, حتی یسخن فی الارض, یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین پر. تریدون ارض الدنیا, تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الاخرہ, اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت دے تم کو. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق, اگر اللہ کا حکم پہلے سے لکھا نہ گیا ہوتا, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, اگر نہ ہوتا اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا تو تم کو اس پر سخت عذاب پہنچتا. یہ 2 آیتیں اور اس سے اگلی بھی 2 آیتیں تقریباً تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک خاص واقعے کے بارے میں. غزوہ بدر جب پوری ہوئی تو اس میں جہاں بہت ساری اور چیزیں سامنے آئیں وہاں جنگی قیدی ہاتھ میں آئے۔ چونکہ پہلی جنگ تھی اسلام میں تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان جنگی قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ کچھ پہلے سے دور جاہلیت کے رواج رسم طریقے تھے وہ تو تھے ہی، اس کو تو اب چینج کرنا تھا۔ تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں آیا کہ کیا کریں، پچھلے انبیاء کے طریقے کو جب دیکھتے تھے تو وہاں تو یہی دکھتا تھا کہ دشمنوں کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا، جیسا کہ مال غنیمت کے بارے میں کر چکے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باقی چیزوں میں خوبی ملی کہ وہ مال غنیمت ان پہ حلال تھا، اب مال غنیمت تو لے لیا، پیسے تو لے لیے، ان کی چیزیں لیں، انسانوں کا کیا کریں؟ 70 سردار اب بڑے انسان کھاتے پیتے پڑے ہوئے، دیکھیں تلواریں وہ کھانے کو نہیں مانگیں گی، ان کے کپڑے ہیں وہ کھانے کو نہیں مانگیں گے، لیکن 70 انسان جن کو 70 وقت کھانا بھی دینا ہے ناشتہ بھی دینا ہے وہ کھڑے ہیں اور گرفتار ہوئے، اب ان کے بارے میں کیا کریں؟ اب اللہ کے نبی کے لیے یہ ایک ایشو تھا، اللہ کے نبی کی جزات کیا تھی باوجود اس کے کہ نبی تھے لیکن خود مختار نہیں سمجھتے تھے، کوئی فیصلہ خود نہیں کرتے تھے، مشورہ ضرور کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا، ابو بکر صدیق اور عمر بطور خاص وہاں موجود تھے، کہا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اور ایک اچھا لیڈر ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے دل کو یقین بھی ہونا کہ کیا کرنا چاہیے، اس کو پتہ یہ ٹھیک ہے پھر بھی وہ دوسروں سے مشورہ کرتا ہے۔ خیر پوچھا کیا کرنا چاہیے، تو ابو بکر صدیق دل کے نرم تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اور ان کو آزاد کر دیتے ہیں، واپس چلے جائیں اور وہی پیسہ اسلام کے لیے کام آئے گا، کیونکہ نیا نیا اسلام ہے، نئے کام میں پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پیسہ اسلام کے لیے کریں گے۔ اللہ کے نبی بھی دل کے بڑے رقیق تھے، نرم تھے، آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی۔ خیر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی میری تو یہ رائے ہے کہ یہ 70 سردار ہیں ان کو کھڑا کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، بلکہ یہ ہم میں سے جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے وہ مارے۔ یہ ایمان کی غیرت ہے نا، ایسا ایمان کہاں ہے آج کا جو ہمارا ہے وہ ہم خود ماریں تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ اب ہمیں اللہ کا دین سب سے پیارا ہے اور اللہ کے نام پہ جو رشتے جڑیں گے سچ کی بنیاد پہ ہم اسی کو مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں عمر یہ تو بات نہیں، کیوں؟ اور کہا کہ باقی رہے گی کیوں؟ کہ یہ دماغ ہیں بڑے بڑے، یہ کفر کے سردار ہیں، یہ مر جائیں گے تو جتنی اسلام کے خلاف سازشیں یہ کریں گے اسلام اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی طبیعت کے میلان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پہ ان کی بات مان لی اور ان سے فدیہ لیا اور آزاد کر دیا، بلکہ ان کے فدیہ میں کچھ لوگوں کا فدیہ یہ بھی تھا کہ وہ مدینہ کے لوگوں کو پڑھائیں گے، کیونکہ اس وقت ٹیچرز کی ضرورت تھی، اور آپ دیکھیے کہ اسلام کے نام پہ جو مدرسہ قائم ہوا اس کے پہلے ٹیچر نان مسلم تھے، آج ہم اس بات پہ بات ہی نہیں کر پاتے۔ ہاں خیر کیا ہوا کہ یہ بات ہو گئی، ایسا فیصلہ ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں جو فیصلہ ٹھیک تھا وہ ابو بکر کا نہیں عمر کا ٹھیک تھا۔ یہ معاملہ ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلکہ ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں کہ جب آئے تو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں، عمر نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کیسے ہم درد تھے نا، کیسے ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے لوگ تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کیوں روئے، کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوگی جو ہم نے پڑھی، کہ اگر یہ بات اللہ نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہ کر لی ہوتی نا تو آج بڑا سخت عذاب آتا۔ اور عدل دنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے، تمہیں ان سے پیسے ملے نا، واللہ یرید الاخرہ، اللہ آخرت دینا چاہتا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ پیسے بڑے ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پیسوں سے بھی ضروری ان اخراجات کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے جو چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کفر کے سردار ایک سر تھے نا، ایک خرچ تھا نا مسلمانوں کے خلاف، وہاں سے باتیں آتی تھی، تو یہاں بالکل وہی سچویشن ہے جو غزوہ بدر کے موقع پہ ابو سفیان یا ابو جہل کے لشکر والی تھی۔ یہاں تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی آیتوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے۔
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون
اب آپ دیکھیں کہ خلاصہ تو کر لیا نا ہم نے ان آیات کا لیکن اگر آیت 67 سے اگلی 4 آیتوں کو اکٹھا دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس موضوع پہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی پہلے میں اگلی آیتوں کو لے لیتی ہوں پھر اس کے بعد ساری آیتوں کو ایک ساتھ کریں گے دیکھیے گا آیت نمبر 69 کو بس اس کا بھی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں خلاصے کے طور پر اور پھر 66 سے لے کے دوبارہ 67 سے آگے تک ہم دیکھیں گے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا بس کھاؤ جو غنیمت حاصل کی تم نے حلال اور پاکیزہ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے اس کا اشارہ بھی پیچھے والی بات سے ہی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کی امتوں کے لیے دشمن سے حاصل کیا ہوا مال جس کو مال غنیمت کہتے ہیں وہ حلال نہیں تھا اللہ کے نبی کی امت پہ چونکہ یہ پہلی دفعہ حلال ہوا تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں تو یہاں فَقُلُوا کہہ کر اس چیز کو استعمال کرنے کی رغبت دی لفظ تو کلو ہے اور کلو کھانے کو کہتے ہیں اکلا یا کلو ہاں لیکن مراد کے استعمال کرو قرآن پاک میں یہ چیز ہم نے پیچھے بھی دیکھی ہے کئی بار کہ اکثر چیزوں میں کھانے کی بات کی جاتی ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تو کوئی مال تو نہیں کھاتا نا تو مراد یہ ہے کہ کھانے پینے پہ زیادہ حصہ لگ جاتا ہے اور کھانا پینا بول کر اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح کھانا جسم کا حصہ بن جاتا ہے نا اسی طرح انسان جو بھی رزق حلال یا حرام کماتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تسلی دے دی کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا جو غلطی ہو گئی جو اجتہادی غلطی تھی خطا تھی وہ ہو گئی لیکن اب اس کے بعد اگلی جنگوں میں خیال رکھنا اور جو بھی معاملہ ہوگا اس کے مطابق بات کرنا اب دیکھیے کہ یہاں ہم نے بدر کے قیدیوں کی جو بات کی اس کے بارے میں یہ جو آیتیں تھیں یوس خینہ اس خان والی تو اس کے اندر ایک اور تفسیر بھی کی جاتی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا مفہوم تھوڑا سا بدل کے بھی ہے امام قرطبی کی ایک تفسیر کا حصہ آپ کے سامنے پڑھ کے رکھوں گی عربی تفسیر ہے اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کون سی آیت 67 بدر کے روز نازل ہوئی اس میں صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا عتاب کہتے ہیں ناراضگی عذاب تو ہوتا ہے نا کہ غصے کا اظہار ہو جانا اور عتاب ایسے ہوتا ہے جیسے آپ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یہ کر دوں گی لیکن اصل میں آپ اس کو کرتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میدان بدر میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے تو بجائے اس کے کہ مسلمان اسی جوش و خروش سے
ان کا تعاقب کرتے اور کفر اور شرک کے ان سرغنوں کو موت کے بل موت کے گھاٹ اتار دیتے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جاتی اور اس کے پرستاروں کی قوت و نخوت بالکل دم توڑ دیتی. وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے اور قیدیوں کو جکڑ بند کرنے میں مشغول ہو گئے. مسلمانوں کے اس طرز عمل سے بڑے بڑے کافر جان بچا کر نکل جانے میں بھاگ کامیاب ہو گئے اور سال ہر سال تک مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے رہے. اگر اس روز مال غنیمت جمع کرنے کی بجائے ان کفار کا قلع کما کر دیا جاتا, یعنی ان کو ختم کر دیا جاتا, تو کفر کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو جاتا جب حضرات سعد بن معاذ, عمر بن خطاب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم نے مسلمانوں کو غنیمت سمیٹتے ہوئے دیکھا تو ان بزرگوں کو سخت ناگوار گزرا. تو لہٰذا اس کے بارے میں ان آیتوں میں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان آیتوں میں جو لفظ آتا ہے کہ کسی نبی کو ما کان علی نبی یہ نہیں یقون لہو اسرا حتی یسقن فی الارض, تو اس کا بالکل یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ خون ریزی اور کفر کے سروں کو کچلنا جو ہوتا ہے وہ مال غنیمت اور مال کو جمع کرنے سے بہرحال بڑی بات ہے. اور اس کی وجہ اگلی آیتوں میں بتا دی کہ تریدون عرض الدنیا, ٹھیک ہے تم نے مال غنیمت لیتے وقت یہ تو سوچا تھا کہ کوئی بات نہیں, نرمی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں, لیکن کہیں دل کے اندر خانے میں چھپی بھی محبت جو تھی وہ مال کی بھی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ایسا گروہ تیار کرنا چاہتا تھا کہ ڈھکے چھپے بھی ان کے دلوں میں مال کی کوئی محبت نہ ہو. انسان کی زندگی میں کئی مقام ایسے آتے ہیں کہ جہاں حق بات بھی ہوتی ہے لیکن کسی دوسری بات میں اس کا اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قاملین, یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی بلندیوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ان کا ہلکا سا بھی رجحان اور جھکاؤ مال کی طرف ہوتا دیکھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی. اسی وجہ سے پھر جبکہ یہ بات ہو گئی تھی تو اگلی جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور اس کا اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا اس موقع پہ کہ یا تو بدر کے جو قیدی ہیں ان کو قتل کر دو, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مال اسباب کے ساتھ تمہاری مدد خود ہی کرے گا, اور نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ اگلے سال یا کچھ عرصے کے بعد پھر تمہارے بھی 70 مارے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ صحابہ کرام کی یہاں تربیت کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا, اور ان کے دلوں کے اندر جہاں کہیں بھی شیطان کا کوئی حصہ ہوگا اس کو نکال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی کہہ دی کہ لولا کتاب من اللہ, اگر اللہ کی طرف سے یہ بات لکھی نہ ہوتی, یعنی اس بات کو ڈیسائیڈ نہ کر دیا ہوتا, کیا نہ لکھا ہوتا کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے. دیکھیے کوئی کام جس کا حکم بالکل واضح نہ ہو اس پہ خاموشی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اختیار دے دیتے تھے اس بارے میں کہ اگر آپ اپنی پسند سے کر لیں, اگر اللہ کے نبی کا کیا ہوا وہ کام اسی کے مطابق ہوتا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو وہ دو ثواب پائے جاتے. آج بھی یہی حکم ہے اجتہاد کے معاملے میں, ان کلیئر چیزوں میں سے, جیسے کسی بھی جگہ کام کرنے والا کو ایک تو ہوتا ہے بالکل واضح انسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں یہ کر لیجئے اور یہ نہ کریے, لیکن ایک صورت ہوتی ہے ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, کبھی کبھی دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب وہ اگر صحیح کام کر لیتے ہیں تو دوہرے اجر کا ثواب بنتا ہے, لیکن اگر غلطی بھی کر لیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ان کو ایک اجر ضرور مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہ کہہ دی ہوتی کہ جب کوئی اجتہادی معاملوں میں غلطی کرے گا پکڑ پھر بھی نہیں ہوگی تو ورنہ تم پہ عذاب آتا, کیونکہ یہ معاملہ بہت بڑا تھا. لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا, فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, اب کھاؤ جو اس میں سے جو تمہیں دیا گیا حلال اور طیب سمجھتے ہوئے, اور اللہ سے ڈر جاؤ, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور جب یہ واقعات ہوئے تھے تو حقیقت میں کئی چیزیں سامنے آئیں, صحابہ کرام کی محبتوں پہ بھی چھری چلی, ان کی مال کی طرف محبت جو تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اکھیڑ پھینکا, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم کہہ کر دروازہ بھی کھلا رکھا کہ کوئی بات نہیں, اگر کسی ایک انسان سے کام کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے تو اتنا ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہ کام چھوڑ دے. عموماً انسانوں میں ایسا ہوتا ہے, جب شیطان کسی انسان کو روک نہیں سکتا نیکی کے کام سے تو کسی ایسے موقع کی تاڑ میں ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کرے, پھر جب وہ غلط کام کرتا ہے تو کام کروانے والے کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے بدگمانی ڈالتا ہے کہ دیکھو اس نے صحیح کام نہیں کیا, پھر اس کی زبان سے غلط بات کرواتا ہے. جو ہی وہ غلط بات کوئی کہتا ہے کبھی حق اور کبھی ناحق کے طور پہ بھی, تو پھر شیطان اس شخص کے پاس جاتا ہے جس نے غلط کام کیا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے دیکھو تمہیں کیا ملا, ساتھ کام کرو ساتھ ڈانٹ کھاؤ, ہم نہیں کر رہے, ہم جا رہے ہیں گھر میں, ہم سے نہیں پڑھا جاتا, ہم سے نہیں کام ہوتا, نیکی کے اور بھی بڑے کام ہیں اور کسی کا ساتھ دے دیں گے, اس طرح کے خیالات اس میں ڈالتا ہے اور پھر اس بندے کو نیکی سے روک لیتا ہے. کوئی بندہ صرف اس لیے دین کے کام سے رک جائے کہ میں ٹھیک کام نہیں کرتا, اس کے رکنے سے بہتر ہے کہ وہ غلط کام ہی کرتا رہے، کیونکہ ایک انسان غلطیاں کرتا ہے، ٹھیک کام کر لے گا، آپ ترجمہ یاد کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹیسٹ تو دیتے ہیں نا۔ جو اس خیال سے ٹیسٹ ہی دینا چھوڑ دے کہ میں نے تو نمبر پانے ہی نہیں، تو کیا نمبروں کے لیے ہم کرتے ہیں؟ کیا عزت اور بے عزتی کا یہی معیار ہے کہ ہمارے 25 میں سے 25 آ جائیں یا 25 میں سے 5 آئیں؟ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ذہن سازی کرتے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تمہیں سکھایا جا رہا ہے، اور جب کسی کو کوئی بات سکھائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے سے جتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی اتنا زیادہ سیکھوں گا۔ صحابہ کرام سے یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے تھے، یہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد بھی بہت سارے محاذ آنے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر کے مسلمان صحابہ کرام کا مورل بلند کیا کہ غم کی کوئی بات نہیں، اب جو بھی ہونا تھا ہو گیا، اب کھاؤ پیو، اب اپنے آپ کو آئندہ کے لیے تیار رکھو کہ تم اب آئندہ وہ فیصلہ کرو گے جو زیادہ بہتری کی طرف مائل ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کیا گیا، یا ایھا النبی، اے نبی۔ یہ انداز بھی قرآن پاک میں بہت کم ملتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا النبی ملتا ہے، یا ایھا الرسول بھی ملتا ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں کہیں یا محمد نہیں ملتا آپ کو۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کی کتنی تکریم کی ہے، تو یہاں نبی کہا گیا، اور نبی اور رسول کا فرق ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا کہو، کیا کیا کہا گیا پکار کے؟ قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، کہہ دیجئے ان میں ان سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی، یعنی آپ کے سامنے اس وقت جو لوگ قیدی بن کے آئے ہیں ان کو کہہ دیں۔ اب کیسے کہنا ہے، زبان حال سے یا زبان قال سے، یہ ایک الگ بات تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرما دیجئے کن کو جو آپ کے سامنے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ الاسرا جو ہے نا، یہ اسیر کی جمع ہے، حمزہ سین را اس کا روٹ ہوتا ہے، قیدی کو کہتے ہیں، قید، اسرا، اسارا، تو قیدی کی بات ہو گئی، جو قیدی ان سے کہہ دیں۔ کیا کہیں؟ یہاں سے آپ چاہیں تو انورٹڈ کوماز لگا لیں یا بریکٹ لگا لیں، یہ بات کہنی ہے آپ نے قیدیوں کو، کیا؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جانتا اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی، یعنی تمہارے دلوں میں کچھ نیکی ہوتی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو تو اس کا خوب پتہ ہے، تو کیا کرتا؟ یؤتکم خیرم مما اخذ منکم، تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے چھن گیا، ویغفر لکم، اور تم کو بخش دے گا، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قیدیوں کو یہ بات کہہ دیں کہ آج اگر تم سے اللہ کے نام پر کچھ مال لیا جا رہا ہے، وہ قیدیوں کی رہائی کا کی صورت میں تھا، فدیے کی صورت میں تھا، کوئی بھی رینسم تھا، تو کیوں غم کرتے ہو؟ اللہ تمہیں دے دے گا۔ اشارہ تھا اس میں کہ آج جو بدر کے میدان میں قیدی بن کر آئے ہیں، کل ان میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوں گے، اور جب وہ مسلمان ہوں گے تو آج جتنا مال انہوں نے اپنی آزادی کے لیے دیے، اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اور اس کی بہترین مثال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا ایک واقعہ پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو، کہ جب مکہ میں اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا، اب امیجن کیجئے نا کہ 70 قیدی جو ہے وہ مدینہ میں موجود ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اتنا رینسم دے دو، اتنی منی دے دو، تم آزاد ہو۔ لوگوں نے، پیچھے والے رشتہ داروں نے ان کو دیا کہ چلو بھائی جلدی سے دیں اور یہ آزاد ہو کے اپنے گھروں میں آ جائیں۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ بھی بدر کے قیدیوں میں تھے، اب ان میں سے بھی فدیہ لیا گیا۔ اب جب ان سے فدیے کی بات کی گئی تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ کو نہیں پتا کہ میں تو مسلمان ہوں؟ کہا یہ اللہ کو پتا ہوگا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کافروں کے ساتھ مل کے آئے ہو۔ دیکھیے کتنا دو ٹوک ہے دین اللہ کا۔ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان ظاہر نہیں ہوئے تھے، ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، دل کے تھوڑے سے سخت ہے، سخت سے مراد مال کی محبت تھی، جیسے کنجوس کہہ لیں، یا بس لوگ ہوتے ہیں نیک بڑے ہوتے ہیں لیکن مال کے معاملے میں بڑی جرا کرتے ہیں، اور کچھ اتنے نیک نہ بھی ہونا لیکن مال کے مارے میں بڑے سخی ہوتے ہیں۔ خیر ان کے دل میں اسلام آ چکا تھا، لیکن وہی بات جو پیچھے ہم نے کی تھی کہ بعض دفعہ اس دور میں جنگوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی اس طرح آتے تھے جیسے آج کے دور میں لوگ شادیوں میں جاتے ہیں، دل چاہے نہ چاہے جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے گھر شادی میں آئے تھے، اس طرح کی کیفیت تھی۔ اب جب معاملہ آیا جنگ کا، قیدیوں کا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں تو مسلمان ہوں، اشارہ یہ تھا کہ میں کیوں دوں پیسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو جانتا ہے، اگر واقعی آپ کے اسلام کا دعویٰ سچا ہے نا تو جو فدیہ آج آپ دے رہے ہیں کل اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو دے دے گا. ہاں اب حضرت عباس دینا نہیں چاہ رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. کتنے ہی لوگ ایسے وقتوں پہ ایسی مسکین شکلیں بنا لیتے ہیں نا. ہاں کہا کہ ہمارے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا ذرا یہ تو بتائیے وہ مال کدھر ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے فلاں جگہ زمین میں دفن کیا، اور تم جاتے ہوئے کہہ کے آئے ہو کہ ام فضل اگر میں جنگ میں مارا گیا تو یہ مال جو ہے سفر میں گیا اور مارا گیا، تو تم اس مال کو میرے بچوں کے لیے سنبھال دو. بس یہ بات سننی تھی تو حضرت عباس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آج میں مان گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات سچ ہے اور آنے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو کہی اور میرے اور میری بیوی کے بغیر کوئی نہیں جانتا. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنا بھی فدیہ دیا کیونکہ اسلام تو اس کے بعد آیا تھا، بلکہ پھر انہوں نے اپنے بھتیجوں یعنی بھائی کے بیٹے جیسے عقیل، کون تھے عقیل؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے نا، حضرت علی کے بھائی، اسی طرح نوفل، پھر اپنے حلیف تھے ان کے ایک عتبہ، ان کا بھی فدیہ انہوں نے دیا. اور یہ دیا اور بعد میں جب مسلمان ہوئے اگلی جنگوں میں جب ملا وہ سارا مال اللہ نے پلٹا دیا. بات کیا نکلی؟ آج اللہ کے راستے میں کچھ ہمیں دینا پڑتا ہے، کیا رہتا ہے اللہ کے پاس؟ دیکھیے کوئی ہم کسی کو دیں یا کوئی آپ کو گفٹ دے دے یا آپ کو کچھ پیسہ دے دے یا آپ کو قرض دے دے، کیا آپ رکھتے ہیں اس کا؟ کوئی نہیں رکھتا. تو اللہ تو بالکل نہیں رکھتا. اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا پڑے تو خوش نصیبی سمجھے. کبھی آپ دیکھیے کہ کسی کو آپ کوئی گفٹ دینا چاہیں اور آپ کا اسے معاملہ خراب ہو یا وہ آپ سے خوش نہ ہو تو لیتا ہے؟ آپ کسی کے گھر خود شادی میں نہ جائیں اور قیمتی تحفہ بھیج دیں 1-2 ہزار کرون کا، نہیں لے گا نا. وہ کہے گا بھی میں کیوں لوں، تم مجھے تم اچھے نہیں لگتے، جب تم آئے نہیں میرے گھر شادی میں تو میں تحفہ کیوں لوں. بالکل اسی طرح یاد رکھیے، جب انسانوں میں غیرت ہوتی ہے نا وہ کسی سے قبول نہیں کرتے جب تک اس سے خوش نہیں ہوتے. تو اللہ کی ذات بھی کسی کو ایسی نیکی کا موقع ہی نہیں دیتی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. وہ جان کی قربانی ہو، وہ مال کی قربانی ہو، وہ اپنے ہی فدیے کے پیسے دینے ہیں، کسی پہ تھوڑی لگا رہے تھے، اپنی جان پہ لگا رہے تھے. لیکن جب شیطان دلوں میں شک ڈال دیتا ہے، جب انسان کو دنیا کے تقاضے ایسے لگ جاتے ہیں کہ جس کے لیے تو وہ ایک ایک جگہ ایک ایک موقع پہ ہزاروں خرچ کر دے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ جل لگے، تو وہ سمجھ لے کہ ابھی دل میں پوری بات نہیں آئی. میں کچھ الفاظ پڑھ کے سناتی ہوں، بہت دلچسپ لگ رہے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں. کہتے ہیں کہ جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ میرے پاس جو سونا تھا اس کو میرے فدیے کی رقم میں لگا لیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مال آپ کفر کی امداد کے لیے لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا، فدیہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے. کچھ مال تھا نا پاس، یہ بھی ایک عجیب اصول دیکھے کہ جو جیبوں میں ان کے منی ہوتی تھی نا، آج کے دور میں تو کریڈٹ کارڈز ہی نکلتے، لیکن اس دور میں جو پیسے بھی لے آئے ہوتے تھے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے فدیے میں رکھ لیں، وہ تو مسلمانوں کا بن گیا. کہا پیچھے سے منگائیں، یعنی جتنا مال اس وقت ان کی جیبوں میں، ان کی سفر کے خرچ کی صورت میں، کوئی ان کے سیل فون، کوئی پیجر، کوئی ان کے کمپیوٹر، آج کی زبان میں جو کچھ تھا وہ سارا مسلمانوں کا تھا. کہا پیچھے سے منگائیے، میں کیوں دوں؟ خیر، کہا یہ تو ہمارا بن گیا، فدیہ تو اس کے علاوہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے دو بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی ادا کریں. عباس نے کہا، عرض کیا، اگر اتنا مالی بار مجھ پر ڈالا گیا تو مجھے قریش سے بھیک مانگنا پڑے گی اور میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا. جان چھڑاتا ہے نا انسان، لیکن جان چھڑتی تھوڑی ہے، دیکھ کے سارا دنیا سے چلا جائے گا اور ایک لمحے کا بھی وقت نہیں بڑھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالے کیا. عباس کہنے لگے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جبکہ وہ میں نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنی بیوی کے سپرد کیا تھا اور کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف نہیں. آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے اس کی پوری تفصیل بتا دی. اس پر پھر عباس کے دل میں اللہ کے نبی کے سچے رسول ہونے کا یقین ہوا. دل میں پہلے بھی اعتقاد تھا لیکن شبہات تھے، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ بڑے بیچ بیچ میں ہوتے ہیں، آنا بھی چاہتے ہیں نہیں بھی آتے، کوئی شک بھی ہوتا ہے دل بھی چاہتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ شک کو دور کر دیتا ہے. اب دیکھیے اس موقع پہ ابھی مسلمان ہو رہے ہیں، جو چیز میں آپ کو اس پورے واقعے میں سے بتانا چاہ رہی ہوں اس پہ غور کیجیے گا. غزوہ بدر بالکل آغاز ہے مدنی دور کا، ہو گئے دل سے مسلمان، لیکن اقرار نہیں کیا مکہ والوں کے سامنے. کیوں؟ کہ ان کے اوپر ان کا بہت سارا پیسہ قریش مکہ کے ذمے قرض تھا. لوگوں کو قرض دیتے تھے, اس دور میں عام تھا, بلکہ سود پہ بھی لوگ دیتے تھے. اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے وہ دوسرے کو کہتے قرض لے لو بعد میں دے دو. اب ان کا خیال کیا تھا کہ اگر میں نے اسلام کا اظہار کر دیا, ڈکلیئر کر دیا کہ میں مسلم ہوں, تو وہ تو جان کے دشمن بنے ہوئے, ان کا روپیہ کہاں دیں گے, تو میرا مال جو ہے مارا جائے گا. اس لیے انہوں نے اعلان نہیں کیا. اور ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو اگر بتا دیا تو آپ تو کہیں گے نہیں, جو بھی ہے پیسے کو چھوڑو, تم قربانی دے دو. ہاں, تم کہہ دو مال ملے نہ ملے, جیسے عبد الرحمن بن عوف سارا چھوڑ کے آگے, کتنی مثالیں موجود تھیں. تو اس ڈر سے پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. آپ سوچئے یہ مال کیسے دل کا دیمک بن جاتا ہے, یہ دل کے لیے کولیسٹرول سے بھی بھاری چیز بن جاتا ہے. اور پورا وقت گزر گیا, ساری جنگیں گزری گزری گزری, سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی ہجرت نہ کریں. اور آپ سوچئے جو بات ہے تاریخ, دل تو چاہ رہا ہے کہ قرآن کی کلاس کو کم کر کے وقت کو پہلے سیرت شروع کروا دوں آپ کو, لیکن آپ فیل کریں گے کہ انسان کی شخصیت اور انسانی کمزوریاں جو ہوتی ہیں نا, ان کے اندر کتنی ہی چیزیں کھلتی ہیں سیرت کو پڑھنے سے, کیونکہ وہ چلتے پھرتے انسان تھے, وہ زندہ کردار تھے. تو لہٰذا اگر آج ایسا کچھ ہو کسی کے ساتھ تو وہ بھی دل کے شخص سے پناہ مانگے. کبھی یاد رکھے کہ جو بندہ, جو ہم کھا جاتے ہیں وہ ہمارا نہیں رہتا, پی جاتے ہیں ہمارا نہیں رہتا, لیکن جو اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے وہ ہمارا ہے. بہترین خرچ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہم کرتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو پر رسول اللہ نے اس آیت میں آیا ہوا یہ وعدہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اخلاص کے ساتھ مومن ہو گئے, تو جو کچھ روپیہ مال فدیے میں خرچ کرے اللہ اسے بہتر دے گا. اور جب حضرت عباس واقعی حقیقت میں ڈکلیئرڈ مسلمان ہو گئے تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس وعدے کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیوں؟ کہ مجھ سے صرف 20 اوکیا سونا لیا گیا تھا فدنے میں. 20 اوکیا سونا ہر قیدی کی کا رینسم تھا, یعنی اس کا فدیہ تھا. کہتے ہیں مجھ سے صرف 20 اوکیا لیا گیا تھا, لیکن اس وقت میرے پاس 20 غلام مختلف جگہوں میں تجارت کا کاروبار کر رہے ہیں, اور کسی کا کاروبار 20,000 درہم سے کم کا نہیں ہے. اور اس پر بھی مزید انعام کیا کہ مجھے حجاج کو آب زمزم پلانے کی خدمت مل گئی ہے, جو میرے نزدیک اتنی قیمتی چیز ہے, اتنا اہم کام ہے کہ سارے اہل مکہ کے مال بھی اس کے مقابلے میں ہے. چاہے اللہ واپس دے دیتا ہے, پلٹ جاتا ہے. مت سنبھال کے رکھے اللہ کے راستے سے. ہم جو اللہ کے راستوں سے بچاتے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جو بھی تم سے لیا جائے گا وہ واپس کیا جائے گا. یقین کریں کہ اگر ہمارا وقت لگ رہا ہے نا اللہ کے راستے میں, اللہ وقت میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ وقت بھی واپس آ جاتا ہے. آپ کے ڈیلی 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, ویکینڈ پہ 2-3 گھنٹے ٹیسٹ یاد کرنا, آپ جتنا وقت لگا رہے ہیں آپ حساب کر کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ اتنی برکت آپ کے ڈال رہا ہے. آپ کی انرجی لگتی ہوگی, آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں, آپ تھکتے ہیں, آپ کو اللہ اتنا اطمینان اور سکون اس قرآن کو سننے اور سنانے سے دیتا ہوگا کہ آپ کی وہ تھکن دور ہو جاتی ہوگی. یقیناً آپ کا مال بھی لگتا ہوگا, آپ کی گاڑیوں کے خرچ آتے ہوں گے, ٹکٹس لگتے ہیں ٹرین کے, بس بکس لینی پڑتی ہیں, آپ کو یہاں فیس دینی پڑتی ہے. پورا شرح صدر رکھے کہ جو جائے گا اس سے زیادہ ملے گا. اور جس کو بزنس کرنا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں میرا زیادہ لگوائیں تاکہ زیادہ پروفٹ آئے. وہ رکھے گا تھوڑی گھر میں. مثال ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ ایسی کمپنی ہے جہاں پیسے لگا دو, 10,000 لگائیں گے تو ہر مہینے 2,000 اس پہ پروفٹ آئے گا. نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک عام رینج ہے وہ 2,000 کی ہے. تو اگر آپ سوچیے کہ اس کے پاس 10,000 کے بجائے 20,000 ہوں گے, تو کیا سوچے گا کہ 10,000 جو میری جیب میں پڑے وہ بھی دے دوں تاکہ 2 کی بجائے 4,000 پروفٹ ملے. تو اصل بات یہ ہے. اور اللہ ہمارے دلوں پہ معاملہ کرتا ہے. یاد رکھیے, تنگ دل اور تھوڑ دلے لوگ کبھی بھی دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اپنے لیے نہیں جو کرتا وہ کسی کے لیے کیا کرے گا. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بڑی یعنی خوبصورت دلیل بنا کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا, لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی دل کا بغض, دل کا شخ آنے لگتا ہے. اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے.